نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وقال تبارك وتعالى في سورة المعارج إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں جاری ہے اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں تازہ کر لیں کہ وہ کل چھ حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ اور آخری حصہ یہ تو جامع اسباق پر مشتمل ہے، یعنی قرآن مجید کے بعد ایسے مقامات کہ جن میں انسان کی کامیابی کے جو جملہ لوازم ہیں، جملہ شرائط جامعیت کے ساتھ بیان ہے. اس میں جو نقطۂ آغاز ہے اس منتخب نصاب کا، اسے اگر سامنے رکھا جائے تو مضمون بڑی آسانی سے ذہن کی گرفت میں آ جائے گا. وہ سورۃ العصر ہے. والعصر زمانے کی قسم ہے. ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے باہم ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور انہوں نے باہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین. تو معلوم ہوا کہ کامیابی کی شرائط یا لوازم نجات ازرو قرآن چار ہیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصب سب. تو اس منتخب نصاب میں اول و آخر تو ایسے مقامات ہیں کہ جن میں ان چاروں باتوں کا ذکر ہے، اور درمیان میں چار حصے وہ ہیں جس میں ایک میں ایمان کے مباحث، ایک میں عمل صالح کی تفصیلات، ایک میں تواصی بالحق کی تفصیلات، ایک میں تواصی بالصبر کی تفصیلات. تو سورۃ العصر میں جو چار لوازم نجات ہیں ان میں سے ایک ایک کو لے کر قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے مزید اس کی شرح و تفصیل، یہ تو ہے درمیانی چار حصوں میں، شروع میں اور آخر میں. آخر میں سورہ حدید ہے جو جامع ترین سورت ہے، وہ آخری حصہ جو چھٹا حصہ ہے وہ ایک ہی سورت پر مشتمل ہے، چار رکوع اس کے. پہلے حصے میں چار اسباق ہیں، سورۃ العصر آیت البر، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، سورہ حامیم السجدہ کی آیات 30-36. تو اب تک جب سے دوبارہ یہاں اس مسجد میں اس منتخب نصاب کا درس شروع ہوا ہے، دو حصے مکمل ہو گئے، یعنی پہلے چار جامع اسباق بھی ہو چکے ہیں اور پھر ایمان کی بحث جو ہے وہ بھی ہم مکمل کر چکے. اس میں آخری درس وہ تھا جو سورہ قیامہ پر مشتمل ہے، وہ میں نہیں دے سکا تھا، ڈاکٹر عبد السمیع صاحب نے وہ درس دیا. بہرحال اس حصے کی تکمیل ہو گئی. اب یہ تیسرا حصہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس تیسرے حصے کا موضوع ہے عمل صالح، لیکن عمل صالح کو ہم نے اس منتخب نصاب میں چار درجات میں تقسیم کیا ہے. سب سے پہلے یہ کہ ایک انسان کی انفرادی سیرت و کردار میں اللہ تعالی کو کیا صفات پسند ہیں، ایک فرد، اسے ہم کہیں گے علامہ اقبال کی اصطلاح ہے مرد مومن. تو قرآن کا مرد مومن کیا ہے، اس کی صفات کون سی ہیں، یا آپ کہیے کہ قرآن کا انسان مطلوب، جیسا انسان قرآن چاہتا ہے کہ ہم بنے اور جو صفات اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں میں پیدا ہو، تو پہلا درجہ یہ. اب افراد سے جب ہم آگے چلتے ہیں اجتماعیت کی طرف، انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف، تو پہلا قدم ہے خاندان، گھریلو زندگی. تو اسلام نے گھریلو زندگی کے لیے کیا نقشہ دیا ہے، عمل صالح ایک خاندان کے ادارے میں کس طرح پر ریفلیکٹ ہوگا، خاندانی زندگی میں کون سی خصوصیات، کون سی کیفیات اللہ کو پسند ہیں. اس سے آگے چلیے، تیسری سٹیج ہے معاشرہ، یہ معاشرہ جو خاندانوں سے مل کر بنتا ہے، جس کو ہم ہندی میں سماج کہتے ہیں، سوسائٹی. یہ سوسائٹی، یہ سماج، یہ معاشرہ، اس میں کون سی چیزیں اسلام چاہتا ہے کہ پروان چڑھیں، یعنی انگریزی میں ہم کہیں گے سوشل ویلیوز کیا ہیں جن کو پروموٹ کرنا چاہے گا اسلام اور قرآن، اور قرآن یا اسلام کے نزدیک وہ سوشل ایولز کون سے ہیں کہ جن کو ایریڈیکیٹ کرنا چاہیں گے ہم اسلامی معاشرے سے. ظاہر بات ہے کہ ہر معاشرے کے اپنے معیارات ہیں، ہو سکتا ہے کسی معاشرے میں زنا کوئی عیب ہو ہی نہ، اس میں تو زنا بالجبر جو ہے وہ برا سمجھا جائے، یا شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرے تو یہ صرف ایک دیوانی مقدمہ بنے گا کہ اس مرد نے اپنی بیوی کی حق تلفی کی اور اس بیوی نے اپنے شوہر کی حق تلفی کی، ورنہ فی نفس ہی زنا کوئی بری بات نہیں، ایک یہ بھی تصور ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ اسلام کے نزدیک سوشل ایولز کیا ہیں، ان میں سب سے بڑا سوشل ایول کون سا ہے جس کو وہ ایریڈیکیٹ کرنا چاہے گا کہ اس کا نام و نشان نہ رہے، ظاہر بات ہے کہ جب وہ آبجیکٹو معین ہو جائے گا تو اسے اس کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے، تو اس کے نتیجے میں پورے معاشرے کی ایک حیثیت وجود میں آئے گی. بہرحال یہ تیسری سطح ہوئی عمل صالح کی. اور چوتھی سطح وہ ہے قومی اور ملی اور سیاسی زندگی، جس کی بلند ترین جو سطح ہے آج کے زمانے میں اسے کانسیپٹ آف سٹیٹ سے تعبیر کرتے ہیں، ریاست، یہ اجتماعیت کی بلند ترین منزل ہے. تو عمل صالح کے ذیل میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہم دیکھیں کہ اسلامی ریاست کا نقشہ کیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ مسلمانوں کی ملی، قومی اور سیاسی زندگی کے لیے قرآن نے کیا ہدایات دی. تو یہ چار سطحیں ہیں اس ایک بحث میں. عمل صالح، اعمال صالحہ جو ہمارے سامنے قرآن مجید میں آتے ہیں، جو مطلوب ہیں، جنہیں پیدا کرنا مقصود ہے، ان کو اگر ان چار لیول پر ہم سمجھیں گے تو بات بالکل واضح ہو جائے. اچھا بھائی، یہ پہلے لیول پر، اس میں بھی پھر دو سطحیں ہیں. انفرادی سیرت و کردار میں اس منتخب نصاب میں دو سبق شامل ہیں. پہلا سبق وہ ہے کہ جو کردار کی تعمیر کے لیے جو قرآن اساسی پروگرام دیتا ہے، تعمیر سیرت کے لیے جو پروگرام قرآن دیتا ہے، پہلے تو وہ سامنے آئے. سیرت کی تعمیر کن بنیادوں پر ہوگی، اس کا طریق کیا ہے، اس کے لوازم کیا ہیں. جیسے آپ کو ایک عمارت بنانی ہے تو اس کا پورا نقشہ جو ہے، پہلے جو وہ آپ بنیادیں کھودتے ہیں اور بنیادیں بھر دیتے ہیں تو نقشہ پورا بن گیا، معلوم ہو گیا کہ اب اس پر یہاں یہ عمارت اٹھے گی. تو ایک تو وہ فاؤنڈیشن ہے کہ تعمیر سیرت و کردار کے لیے فاؤنڈیشن کیا دیتا ہے قرآن، بنیاد کیا ہے، اساس کیا ہے. اور ایک یہ ہے کہ پوری عمارت جب تعمیر ہو جائے، ایک پوری طرح سے تعمیر شدہ انسانی شخصیت، اس کے خد و خال کیا ہیں، اس کے نمایاں اوصاف کیا ہیں. تو آج ہم پہلی بحث پر ہیں کہ تعمیر سیرت کے لیے قرآن مجید نے اساسی پروگرام کیا دیا. یہی در حقیقت اساسی پروگرام ہے جسے ہم شریعت بھی کہتے ہیں، طریقت بھی کہتے ہیں، شرع کے معنی بھی چلنا ہے. شارع عام ہم کہتے ہیں، یہ شارع عام نہیں ہے، یہ عام راستہ نہیں ہے، یہ عام گزرگاہ نہیں ہے. طریق بھی کہتے ہیں چلنے کو، سلوک بھی کہتے ہیں چلنے کو. منسلک کا طریقن یلتمس بہ علم، حدیث میں آتا ہے جو شخص کسی راستے پر چلا اور اس راستے پر چلنے میں اس کے پیش نظر علم کا حصول تھا، تو آدمی علم کے لیے سفر کر رہا ہے، یہ سلوک ہے. سالک کہتے ہیں چلنے والے کو، جو راستے پر چل رہا ہے. تو یہ مختلف اصطلاحات جو ہمارے ہاں ہیں، شریعت ہے، طریقت ہے، سلوک ہے، یہ سب در حقیقت اسی ایک پروگرام کے مختلف پہلو ہیں کہ اس کے لیے شریعت نے جو پروگرام دیا یا قرآن نے جو ہدایت دی، اس کے قانونی پہلوؤں سے بحث ہو جاتی ہے شریعت میں، اسی کی باطنی کیفیات جو ہیں وہ طریقت میں زیر بحث آتی ہیں، اور درجہ بدرجہ اس کو ایک فیزڈ پروگرام کی حیثیت سے جب لے کر انسان چلتا ہے تو وہ سلوک ہے. چیز ایک ہی ہے، یہ تینوں چیزیں جدا نہیں ہیں. اور یہ بھی در حقیقت ہماری کم نظری ہے، نا فہمی ہے، کم فہمی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو علیحدہ سمجھ لیا ہے اور شریعت اور طریقت کے دو علیحدہ خانے بنا لیے. پتہ نہیں، یہ ایک ہی چیز کے دو اسپیکٹس ہیں، ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. مقصود کیا ہے شریعت سے؟ کہ آپ کی سیرت و کردار اس نقشے پر تعمیر ہو جو اللہ کو پسند ہے. طریقت بھی یہی چاہتی ہے، سلوک کا مقصد بھی یہی. تو اس کے لیے جو بنیادی لوازم ہیں وہ ہے در حقیقت ہمارے آج کے درس کے کا اصل موضوع. اور اس کے لیے یہ دو مقام ہیں، یہ پہلا درس بھی دو مقامات پر مشتمل ہے. اب ذرا آپ پہلے ان دونوں مقامات کا ترجمہ کر لیجئے تاکہ ایک تقابل سامنے آ جائے کہ کیا مضامین آ رہے ہیں اور کس قدر مشابہ ہیں یہ مضامین. قرآن مجید اپنے آپ کو کہتا کتابم متشابہم مثانیہ، یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے مضامین باہم مشابہ ہیں. ایک بات یہاں بھی زیر بحث آئی ہے، وہاں بھی زیر بحث آئی ہے، ذرا تقابل کیجئے. تو اس تقابل میں بڑی حکمت مضمر ہے، بہت سا علم جو ہے اس تقابلی مطالعے سے حاصل ہو جائے گا کہ قرآن کے جو مشابہ مقامات ہیں ان کو کمپیئر کیجئے. مثانیہ، دہرا دہرا کر باتیں آتی ہیں، بات تو ایک ہی ہے. ویسے تو ہم کہیں تو ایک ہی نقطۂ توحید ہے جس کی یہ سب شرح ہے، لیکن یہ ہے کہ مضامین کو بار بار مختلف پیرایہ بیان میں، مختلف اسالیب میں بار بار دہرا دہرا کر لایا جاتا ہے. اس کے اسباب ہیں، ایک تو یہ بات کہ تنوع جو ہے وہ طبع انسانی کو مرغوب ہے. وہ جو میر نے کہا کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھوں، یہ کچھ فطرت انسانی کو پسند ہے، بات ذرا متنوع انداز میں آئے. چنانچہ انگریزی کا ایک لفظ ہے جسے آج کل بہت استعمال کیا جاتا ہے مقام ضم میں، بڑی منوٹنی ہے. یہ منوٹنی جو ہے یہ کچھ فطرت انسانی کو پسند نہیں ہے. وہ تنوع ہو چینج ہو. تو اسلوب جب بدلتا ہے تو فطرت کی وہ ایک پیاس جو ہے وہ بجھتی. دوسرے یہ کہ مختلف لوگوں کے ذہنوں کی ساخت مختلف ہوتی ہے. وہی بات ہے ایک خاص انداز میں کہیے تو آپ کے ذہن میں نہیں اترے گی, وہی بات ایک دوسرے انداز میں کہیے آپ کے ذہن میں اتر جائے گی, بات وہی ہوگی لیکن ذہن کا جو سانچہ آپ کا ہے وہ مختلف ہے. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسکوئر پیگ ان اے راؤنڈ ہول. اب آپ کا سانچہ ایک خاص قسم کا ہے, اس میں وہ بات اس طرح نہیں جا رہی لیکن وہی بات ہوگی, فرق نہیں ہوگا. اس کو ذرا اسلوب بدل دیجئے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. اس لیے کہ آپ کے اپنے ذہن کی ایک ساخت ہے, اس کا ایک سکڑا کبڑا بنا ہوا ہے, اس کے مطابق وہ بات آ جائے گی تو سمجھ آ جائے گی. تو یہ وہ اسباب ہے کہ جن کے تحت قرآن مجید میں کتابم متشابہم مثانیہ, یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے مضامین بہت ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوئے بھی ہیں اور بار بار آتے ہیں, دوہرا دوہرا کر آتے ہیں, اعادے کے ساتھ آتے ہیں. تو یہ جو اسلوب ہے قرآن مجید کا اس کی ایک بڑی ہی نمایاں اور بڑی پیاری مثال ہے جو آج کے یہ دو مقامات ہم پڑھ رہے ہیں ان کے باہمی تقابل سے آپ کے سامنے آئے. فرمایا قد افلح المؤمنون, کامیاب ہو گئے اہل ایمان, بلکہ صحیح ترجمہ ہوگا کامیاب ہو چکے اہل ایمان. فعل ماضی پر جب قد کا اضافہ ہوتا ہے عربی زبان میں تو جو انگریزی میں ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں اس کا مفہوم پیدا ہو چکے ہیں, کر چکے ہیں, میں کھا چکا ہوں. مطلب یہ کہ قدعیت ایک چیز کی حتمیت ہو چکی, اب کوئی شک اس میں گنجائش نہیں. اگر ہونا کہ ہو رہا ہے تو شک ہے کہ پتہ نہیں یہ تکمیل کو پہنچے گا کہ نہیں. میں کھانا کھا رہا ہوں تو کچھ پتہ نہیں کہ یہ کھانا پورا کھا سکوں گا کہ نہیں. دیر از مینی سلپ بٹوین دی کپ اینڈ دی لپ. لیکن جب ایک کام ہو چکا اب کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. تو یہ ہے وہ حتمیت کہ جو قد کے اضافے سے آتی, قد افلح المؤمنون, اہل ایمان کامیاب ہو چکے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, اب وہ اہل ایمان جو ہیں ان کی صفات کیا ہیں, ان کے اوصاف کیا ہیں, ان کے خصائص کیا ہیں, ان کے خصائل کیا ہیں. سب سے پہلی چیز جو اپنی نمازوں میں خشوع سے کام لیتے ہیں. دوسرا وصف الذین هم عن اللغو معرضون, اور وہ لوگ کہ جو لغو بیکار باتوں سے اپنا دامن بچائے رکھتے ہیں, لا حاصل کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. والذین هم للزکاۃ فاعلون, تیسرا وصف جو مسلسل تزکیہ نفس پر کار بند رہتے ہیں, جو زکات پر عمل پیرا رہتے ہیں. چوتھا وصف والذین هم لفروجہم حافظون, اور وہ کہ جو اپنی اندیشے کی جگہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, سوائے اپنی بیویوں پر یا اپنی ملک یمین لونڈیوں پر. فانہم غیر ملومین, تو ان پر اس معاملے میں کوئی ملامت نہیں ہے, یہ جائز راستہ ہے قضاء شہوت کا, لہذا کوئی ملامت والی بات نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك, جو کوئی بھی بڑھے گا اس سے آگے, فاولئک هم العادون, تو وہی ہے کہ جو زیادتی کرنے والے, جو تجاوز کرنے والے. پانچواں وصف الذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, اور وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس کرنے والے. پھر آخری بات دہرا کر نماز کے بارے میں آئی, والذین هم علی صلواتہم یحافظون, اور وہ کہ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون, یہی ہیں وہ لوگ کہ جو وارث بنیں گے. الذین یرثون الفردوس, وارث کس چیز کے, جو جنت الفردوس کی وراثت پائیں گے. ہم فیہا خالدون, اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اب ان مضامین کو ذہن میں رکھیے اور آئیے سورہ معارج پر. ان الانسان خلق ہلوعا, واقعہ یہ ہے کہ انسان بڑا چھڑ دلا پیدا ہوا ہے. اس چھڑ دلے کی کیا وضاحت ہے, اذا مسہ الشر جزوعا, جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جدا فدا کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، نالہ کرتا ہے، چیخ پکار کرتا ہے، صبر نہیں کر سکتا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور اگر کوئی بھلائی ملتی ہے، کوئی دولت دنیاوی مل جاتی ہے تو اس کو سمیٹ سمیٹ کر رکھتا ہے کہ کسی اور تک نہ پہنچ جائے، اس کو روکتا ہے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے نمازیوں کے. یعنی اس وصف سے مستثنا کون ہوں گے، اس ٹھڑ دلے پن سے کون نجات پا سکیں گے، وہ کہ جو نمازی ہیں. الذین ہم علی صلاتہم دائمون، وہ کہ جو اپنی نماز پر مداومت کرتے ہیں، ہمیشگی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ کہ جن کے مال میں معین حق ہے، للسائل والمحروم، مانگنے والوں کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی کہ جو محروم ہو، جو تہی دست ہو. والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ کہ جو جزا و سزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ کہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، لرزا و ترسا رہتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر معمول، واقعہ یہی ہے کہ ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی نڈر ہو سکے، نچنت ہو سکے، بے خوف ہو سکے. والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، سوائے اپنی بیویوں پر یا اپنی لونڈیوں پر، ملک یمین پر. فانهم غیر ملومین، تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، تو جو لوگ اس سے آگے بڑھیں گے وہی ہیں کہ جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد قول و قرار کا پاس کرنے والے ہیں. والذین هم بشهاداتهم قائمون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں. والذین هم علی صلاتهم يحافظون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون، یہی ہے وہ لوگ کہ جن کی جنتوں میں تکریم کی جائے گی، جن کا اعزاز ہوگا، جن کی عزت افزائی کی جائے گی جنتوں. اب آپ نے یہ دیکھا، ان دونوں مقامات کا اگر ہم تقابل کریں تو ایک تو نمایاں وصف یہ نظر آئے گا کہ وہاں بھی اوصاف کی جو فہرست آئی ہے اس میں اول نماز آخر نماز، وہاں آیا تھا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہاں آیا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. سورہ مؤمنون میں آخری وصف آیا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، سورہ معارج میں والذین هم علی صلاتهم یحافظون. فرق صرف کیا ہے، ایک جگہ واحد ہے، ایک جگہ جمع ہے. تو اول و آخر وہاں بھی نماز، اول و آخر یہاں بھی نماز. دوسری جو بالکل کامل مشابہت ہے وہ یہ ہے کہ چار آیتیں تو جوں کی توں ریپیٹ ہوئی ہیں کہ جن میں ایک شوشے کا بھی فرق نہیں. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، یہ چار آیتیں جو ہیں جوں کی توں ریپیٹ ہوئی ہیں کہ ایک شوشے کا بھی فرق نہیں. باقی چیزیں جو ہیں ان میں کچھ تقابل کی ضرورت ہے، اور تقابل سے جیسا کہ میں نے عرض کیا عجیب عجیب حکمتیں سامنے آئیں. اب آج میں کوشش کروں گا کہ دو مضمون جو ہیں، دو حصوں میں میں اس درس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، آج اور اگلے جمعے، اگلے ہفتے. تو آج میں دو چیزیں چاہتا ہوں کہ واضح ہو جائیں. پہلی چیز تو یہ سمجھیں کہ یہ فلاح کہتے کسے ہیں، جسے یہاں فلاح سے تعبیر کیا ہے سورہ معارج میں اسے کس چیز سے تعبیر کیا. فلاح جو ہے لفظی طور پر یہ سمجھ لیجئے، اس کا جو مادہ سے حرفی ہے فے لام اور ہے، یا با لام اور ہا،
اس کا مفہوم ہے کسی چیز کو توڑنا، کاٹنا، پھاڑنا. اور یہ فقہ اللغہ ایک خاص فن ہے عربی زبان میں. ایک بصیرت باطنی انسان کو حاصل ہوتی ہے فقہ اللغہ، کہ جو الفاظ جن کے مادے مشابہ ہیں ایک دوسرے کے، ان کا مفہوم بھی مشابہ ہوتا ہے. مثلا فے، رے اور قا، فرق. فرق کے کیا معنی؟ پھاڑنا. اسی طرح فے، لام اور قاف، فلق. فلق کے معنی بھی پھاڑنا. قل اعوذ برب الفلق، جب رات کا پردہ چاک کر کے اللہ تعالی صبح کو برآمد کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ فلق صبح. فالق الاصباح، فالق الحب والنوا، اللہ تعالی گٹھلی کو پھاڑتا ہے اور اس میں سے پودا برآمد کرتا ہے. آم کی گٹھلی وہ پھٹتی ہے نا، شک ہوتی ہے، تو اس میں سے پھر وہ دو پتے نکلیں گے، پودا بنے گا. اسی طریقے سے دانا گندم کا ہو، وہ پھٹے گا زمین میں جب آپ نے اس کو ڈالا ہے، اس میں سے وہ نکلتی ہے سوئی. تو یہ ہے فلق. فلق کے معنی کیا؟ پھاڑنا. اور اسی طریقے سے فلاح. چنانچہ عربی زبان کی ایک کہاوت ہے جو ہم اردو میں ایک محاورہ بولتے ہیں، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، ان الحدید بالحدید یفلح. لوہا لوہے سے کاٹا جاتا، تو فلاح کے معنی کیا ہوئے؟ کاٹنا. اسی طریقے سے فلاح. فلاح کہتے ہیں کسان کو، کاشتکار، اس لیے کہ وہ اپنے ہل کی نوک سے دھرتی کے سینے کو چیرتا ہے، زمین کو پھاڑتا ہے، لہذا وہ کیا ہے؟ فلاح. یہ فلاحین کی تحریک اس وقت مصر میں، جیسی ہمارے ہاں کسان موومنٹ ہے تو کسان موومنٹ کے لیے وہاں لفظ کیا ہے؟ فلاحین کی تحریک. تو فلاح کے لفظ کو آپ نے سمجھا. اب یہاں بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فلاح کے معنی کامیابی کیسے ہو گئے؟ قرآن مجید میں یہ لفظ اس قدر کثرت سے آیا ہے. سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں اولئک هم المفلحون، اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون، لعلکم تفلحون لعلہم یفلحون. یہ تو فلاح کا لفظ کثرت کے ساتھ آیا، اور اکثر و بیشتر ایک لفظ سے وہاں ترجمہ ہوتا ہے کامیاب ہو گئے. یہاں بھی کامیاب ہو گئے. البتہ میں نے چونکہ پچھلے دنوں جو تقریریں کی ہیں تو جو اردو ترجمے اولین ہوئے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کے دو صاحبزادگان ہیں جنہوں نے ترجمے کیے، شاہ عبد القادر دہلوی اور شاہ رفیع الدین. شاہ عبد القادر نے کمال کیا ہے اس لفظ کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ اس کے اصل مفہوم کے قریب لے گئے، کام نکال لے گئے اہل ایمان. قد افلح المومنون، کام نکال لے گئے اہل ایمان. کیا نقشہ سمجھ میں آیا؟ کہ جیسے کہیں کوئی چیز دبی ہوئی تھی، چھپی ہوئی تھی، وہاں اس کو اس میں سے نکال کر برآمد کر کے لے گئے، کام نکال لے گئے اہل ایمان. تو لفظ فلاح سے وہ بہت قریب پہنچ گیا. اب اس کو سمجھیے، اصل میں یہ ہے فلسفیانہ مضمون. انسانی شخصیت جو ہے یہ ایک مرکب وجود ہے. اسی کے پہچاننے پر قرآن مجید کی حکمت و فلسفے کے بہت سے غامض اور دقیق مسائل ہیں کہ جن کا سمجھنا منحصر ہے. اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی. کہ ہمارا وجود مرکب وجود ہے. کس معنی میں؟ کہ ایک تو ہمارا یہ خاکی وجود ہے، یہ جس کو ہم حیوانی وجود کہیں گے، اور ایک ہے روح ربانی، ہماری روحانی، ہمارا روحانی وجود. یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، دونوں اپنی جگہ انڈیپینڈنٹ ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے. لیکن دونوں کا ایک عجیب اتصال ہے. وہ اتصال اگرچہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا، وہ بالکل ہمارے فہم سے بالا تر ہے، لیکن یہ دو بالکل مستقل جداگانہ وجود ہیں. ایک ہمارا وہ روحانی وجود کہ جس کی تخلیق ہوئی تھی ابتدائے آفرینش میں، تمام انسانوں کی ارواح پیدا کی گئیں اور ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا، الستو بربکم قالوا بلا، میں وہاں تھا، آپ بھی تھے، ہر انسان تھا، آدم سے لے کر آخری انسان بھی جو نسل آدم کا دنیا میں آئے گا قیامت تک، وہ سب تھے، لیکن اس جسد کے ساتھ نہیں تھے، ان کی ارواح تھی. لیکن یہ نہ سمجھیے کہ ان کا تشخص نہیں تھا، تشخص تھا، وہاں روح محمدی بھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی امتیازی شان کے ساتھ تھی جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے، وہاں روح ابراہیم بھی تھی، وہاں سب کی ارواح موجود تھی، وہ جو ارواح ہیں تو یہ ایک صاحب تشخص وجود کی حیثیت سے تھیں، اپنی جگہ پر مستقل وجود رکھنے والی ہستیاں، لیکن جسم نہیں، صرف ارواح. یہ جو ہمارا وجود ہے یہ بنا ہے اس مٹی سے، یہ یہاں سے، اب یہاں صرف میں ایک اشارہ کروں گا کہ چاہے آپ اسے ایوولیوشن کہہ لیں چاہے میوٹیشن کہہ لیں، یہ دو الفاظ ہیں جو ہمارے استعمال ہو رہے ہیں کثرت سے بایولوجی کے فیلڈ میں، لیکن دونوں میں یہ چیز مشترک ہے کہ تدریجن لوئر فارمز کے بعد ہائر فارمز آف لائف دنیا میں وجود میں آئیں. آئیں کس طرح؟ آیا ایک سے دوسری نکلی ہے یا مستقل دوسری وجود میں آئی ہے؟ اس کو چھوڑ دیجئے، یہ ایولیوشن اور میوٹیشن کا فلسفہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال لوور سے پھر ہائر، پھر ہائر، پھر ہائر فارمز آف لائف اس زمین پر وجود میں آئیں، اور سائنس اور مذہب دونوں اس پر متفق ہیں کہ جو ہمارا مادہ تخلیق ہے وہ مٹی ہے، کلے، یہ جو کرسٹ آف دی ارتھ ہے اس سے بنا ہے جو کچھ بنا، چاہے آپ چلیں وہ ایمیبا اور ایمیبا سے پیرامیسیم اور ہوتے 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 مختلف شاخیں ایولیوشن ٹری اور اس کے ٹاپ پر جا پہنچائے ہومو سیپینس، چاہے یہ پروسیس مان لیں، اور اس کو نہیں مانتے تو قرآن میں بھی آئیں گے تو قرآن تو یہی کہے گا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، کہیں تراب کہتا ہے، کہیں تین کہتا ہے، کہیں حمیم مسنون کہتا ہے، کہیں سلسال کلفقار کہتا ہے، بہرحال یہ تعبیرات مختلف ہیں، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ مٹی ہے، مٹی سے بنے. تو ہمارے یہ دو وجود ہو گئے، ایک ہمارا یہ خاکی وجود، اس میں ایک مغالطہ ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ آیا اس سے مراد صرف جسم ہے یا جان بھی ہے، جسم اور جان دونوں مل کر اصل میں وہ خاکی وجود بنتا ہے جس کو ہم لائف کہتے ہیں، وہ بھی یہ ارتھلی شے ہے، زمین کی شے ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اصل میں مبدأ حیات جو ہے وہ پانی ہے، پانی بھی تو یہی زمینی شے ہے، آسمان سے اترا ہوا نہیں ہے. تو سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک گدھا ہے اس کا جسم بھی ہے جان بھی ہے، جان علیحدہ تو نہیں رہا، گھوڑا ہے جسم اور جان دونوں کو ملا کر ہم گھوڑا کہتے ہیں، لیکن اس میں وہ روح نہیں ہے، جان ہے روح نہیں ہے. یہ در حقیقت کنفیوژن ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ وہ روح اور جان کو مترادف سمجھ بیٹھتے ہیں. روح جو ہے وہ صرف انسان میں ڈالی گئی، اور قرآن مجید میں دو جگہ پر یہ مقام مضمون آیا ہے، سورہ حجر میں اور اس کے بعد سورہ صاد میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہہ دیا تھا اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین، جب میں اس آدم کے حیولے کو تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے. یہی تو وہ چیز ہے کہ جو مسجود ملائک بنا رہی ہے انسان کو. یہ روح جو ہے یہ ایک عالم امر کی شے ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اے نبی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں روح کے بارے میں، ان کو بتا دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے اور تمہیں علم کا تھوڑا ہی حصہ ملا ہے، تم اس کو سمجھ نہیں سکو گے کیونکہ امر رب بھی ہے. تو یہ جو ہمارا ایک مرکب وجود ہے، حیوان سے جو ہم ممیز ہیں تو دو اعتبارات سے، یہ بھی بات آج اچھی طرح سمجھ لیجئے. ایک تو یہ کہ اینیمل جو ہمارا لیول ہے اس میں بھی ہم ان سے سب سے زیادہ ہائر لیول پر ہیں، اینیمل ہونے کے اعتبار سے بھی. گدھا بھی ایک حیوان ہے، گھوڑا بھی ایک حیوان ہے، لیکن گھوڑا زیادہ ریفائنڈ ہے نا گدھے کی نسبت، یا یوں کہیے کہ کچھ اور لوور فارمز آف اینیملز ہیں، کچھ ہائر فارمز ہیں، تو وہ اینیملز تو ہیں لیکن ایک سے اوپر، ایک سے اوپر. تو انسان بحیثیت اینیمل بھی ہائیسٹ ہے، ایٹ دی ٹاپ ہے، جسے وہ ایولیوشن ٹری میں ٹاپ پر کھڑا دکھاتے ہیں کہ یہ ہومو سیپینس ہے. لیکن یہ چیز جو ہے یہ تو کوانٹیٹیو ہوئی، کوالیٹیٹیو نہیں ہے، یہ تو مقدار کا فرق ہوا نا کہ ایک جو ہے 6 فٹ اونچا ہے اور ایک 10 فٹ اونچا ہے، یہ مقدار کا فرق ہے، نوعیت کا فرق نہیں ہے. حیوان ہونے میں ہمارے اور گدھے اور گھوڑے میں کوئی فرق نہیں، جو تقاضے اس حیوان کے ہیں وہی ہمارے حیوانی وجود کے ہیں. حیوان کھانے کو مانگتا ہے، ہمارا پیٹ بھی کھانے کو مانگتا ہے، اس حیوان کے اندر بھی اپنی نسل کو باقی رکھنے کے لیے شہوت کا ریپروڈکشن کا کوئی نظام ہے ہمارے یہاں بھی ہے. وہ حیوان جو ہے وہ بھی آرام چاہتا ہے, ہم بھی چاہتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہمارا حیوان مکمل حیوان ہے, اگرچہ ان کی نسبت ہائر لیول پر ہے. ایک شمپنزی ہے, وہ بہرحال ایک ہائر لیول پر ہے دوسرے بندر سے. اس اعتبار سے ہائیسٹ لیول پر ہے انسان بطور حیوان بھی. لیکن یہ فرق ہوا صرف کوانٹیٹیٹیو. کوالیٹیٹیو فرق جو واقع ہوتا ہے وہ روح ربانی سے ہوا ہے, اس نے نوعیت ہی بدل دی. اب شے دیگر ہو گئی, اس میں وہ روح ربانی پھونکی گئی ہے. فیضا سویتہو, یہ سویتہو تو در حقیقت ہے وہ انسان کے حیوان کا اس آخری منزل تک پہنچ جانا کہ اب وہ ریسیپینٹ بن سکے روح ربانی کا. اور جب وہ روح ربانی اس میں پھونک دی گئی تو اب وہ مسجود ملائک بن گیا. فیضا سویتہو ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین, تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے. اب دیکھیے انسان کے لیے کشمکش ہے, یہ کشمکش حیوان کے لیے نہیں, یہ کشمکش فرشتے کے لیے نہیں ہے. فرشتے کا وجود صرف روحانی ہے, جسم ہے ہی نہیں, نفس ہے ہی نہیں, پیٹ کھانے کو مانگتا ہی نہیں, شہوت ہے ہی نہیں, نہ ان میں مرد ہیں نہ عورتیں ہیں نہ جنس, کچھ نہیں. تو اس کا وجود کیا ہے؟ محض روحانی. خیر ہی خیر ہے, بھلائی ہی بھلائی ہے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, کسی اور طرف کوئی توجہ ہی نہیں. تو کوئی کشمکش نہیں ہے فرشتے میں, اسی طرح حیوان میں کوئی کشمکش نہیں. حیوان حیوان محض ہے, کوئی اخلاقی حس, کوئی نیکی, کوئی خیر, کوئی خدا سے لو لگانے کی کوئی طلب وہ ہے ہی نہیں. وہ اپنے کھاتا پیتا ہے, چرتا چکتا ہے, اور اپنی جو بھی اس کے انسٹنکٹس ہیں, جو جبلی تقاضے ہیں, ان کے تحت زندگی بسر کرتا ہے. اللہ اللہ خیر سلم, کوئی کشمکش نہیں ہے اس کے لیے, نہ فرشتے کے لیے کشمکش نہ حیوان کے لیے کشمکش. یہ مصیبت جو ہے یہ اس انسان پر ہے کہ اس کا وجود ہے مرکب, ایک کا تقاضا اوپر کو ہے, ایک کا نیچے کو. یہ نفس نیچے کو گھسیٹتا, یہ اس کو ان نفس لامارتم بالسوء, یہ نفس تو برائی ہی کا حکم دیتا, لیکن اس کی روح جو ہے وہ اوپر کی طرف کھینچنا چاہتی, عالم ملکوت کے ساتھ چاہتی ہے کہ رابطہ قائم, وہ اپنے رب کے ساتھ چاہتی ہے کہ مناجات ہو, اپنے رب سے لو لگائے. روح کا تقاضا یہ ہے, اور جسم جو ہے اس کا یا جسد حیوانی جو ہے وہ اسے نیچے کی طرف کھینچ رہا ہے. یہ کشمکش ہے کہ جو انسان کا در حقیقت اصل پرابلم ہے, یہ کسی اور کے لیے نہیں, نہ یہ فرشتے. اسی لیے کہا ہے شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ نے, بڑا پیارا شعر ہے ان کا, آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان, یہ آدمی زیادہ جو ہے یہ عجیب چوں چوں کا مربع ہے, معجون ہے, اس میں حیوان بھی ہے اس میں فرشتہ بھی ہے, دونوں چیزیں ہیں. فرشتے کا تقاضا کچھ اور, حیوان کا تقاضا کچھ اور. اور وہ روح جو ہے وہ اس کے اس جسمانی غلاف کے اندر ودیت کر دی گئی ہے. میرے نزدیک تو یہی مفہوم ہے سورہ متین کی ان الفاظ کا بھی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہاں انسان کا لفظ در حقیقت اس روح پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے. انسانی روح جو ہے وہ بڑی بلند مقام پر ہے, بہت بلند مقام پر ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر اس روح کو ڈالا کہاں ہے؟ اس خاکی جسد میں ڈالا ہے, اس پنجرے کے اندر لا کر اسے قید کیا ہے. یہ قید خانہ, الدنیا سجن المومن و جنت الکافر, یہ دنیا جو ہے مومن کے حق میں جیل خانہ ہے, قید خانہ ہے, اور کافر کے حق میں جنت ہے. تو یہ جو قید خانہ جو ہے, یہ پنجرا جو ہے انسان کا حیوانی وجود جس میں اس کو پھونکا گیا ہے, یہ در حقیقت اسے بہت نیچے لے گیا ہے. اب یہی ہے کہ یا تو کوئی نیچے ہی بیٹھ گیا, اس نے اوپر چڑھنے کی کوشش نہیں کی, اور ایک وہ ہے کہ جو اوپر چڑھنے کی فکر کرتا ہے, اپنے اس اصل مقام کو ریگین کرنا چاہتا ہے, جو اس کا وہ روحانی مقام اور مرتبہ ہے اس کی باز یافت, دوبارہ اس مقام پر آنا چاہتا ہے. یہ اوپر چڑھنا جو ہے یہ موضوع ہے شریعت کا, یہ موضوع ہے طریقت کا, یہ موضوع ہے سلوک کا, کہ انسان اپنے ان حیوانی داعیات, حیوانی جبلتوں, حیوانی تقاضوں اور حیوان کا جو پستی کی طرف رجحان ہے اس سے کس طریقے سے اپنے آپ کو آزاد کرے, اوپر اٹھے, بلندی کی طرف پرواز کرے, اور جو اس کا اصل مقام ہے روح, جس مقام پر تخلیق کی گئی تھی, اس کو وہ دوبارہ ریگین اور ریئلائز کر سکے. اب مثلاً چونکہ رمضان آ رہا ہے اس کے حوالے سے میں یہ بات سمجھا دوں، روزے کی حکمت اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی. روزے کا پروگرام جو ہے وہ دو گنا ہے، دن میں آپ نے اپنے اس جسم کو مزمحل کیا، خوراک آپ نے روک دی، کھانا پینا رک گیا، جسم مزمحل ہوگا کہ نہیں ہوگا. رات کو آپ کھڑے ہوئے اور جو وہ کلام ربانی ہے اس کا تغذیہ آپ نے کیا، کس کے لیے؟ روح کے لیے. وہ کلام ربانی جو ہے جسم کے لیے تو غذا نہیں ہے نا، وہ تو غذا ہے تو روح کے لیے. یہ ہمارے چونکہ انہیں اجتماعات میں زیر بحث بات آتی رہی کہ ہمارا ایک یہ جسد ہے اور ایک روح ہے، یہ جسد خاکی زمین سے آیا، اس کی غذا بھی زمین سے آ رہی، وہی روٹی وہی ترکاری وہی گوشت، کب سے اس کا سورس کیا ہے؟ وہی زمین جہاں سے یہ جسد آیا. اس کا ویئر اینڈ ٹیئر جسم کا جو ہوتا ہے مزمحل ہوتا ہے، تو اس کے لیے ریپیئر کے لیے یا ریپلینش کرنے کے لیے اس کی قوت کو سارا مواد کہاں سے ملے گا؟ زمین سے. یہ روح زمینی نہیں ہے، یہ آسمانی ہے، یہ آسمان سے آئی ہے، اس سے بھی غذا کی ضرورت ہے. لیکن وہ غذا کون سی؟ یہ جو مرغن غذائیں ہیں یہ روح کو تقویت نہیں دیتی اور لاغر کر دیتی، یہ جسم کو اور قوی بنا کر روح کے اوپر اور بھاری بوجھ ڈال دیتی. لہذا اس کو ضرورت ہے کہ دو گونا پروگرام کے ذریعے سے معاملہ کیا جائے کہ جسم کو لاغر کرو، اس کی غذا ذرا روکو، 11 مہینے تم نے بہت اس کو فیڈ کیا، ذرا یہ کمزور پڑے، اس کی گرفت جو ہے روح پر سے کچھ ڈھیلی ہو، وہ روح بیچاری جو ہے اسے کچھ سائی آف ریلیف ملے تو صحیح، کچھ ہوش میں آئے. جیسے کوئی آدمی بے ہوش ہو، آپ نے پانی کے چھینٹے دیے، ہوش میں آیا، اب اسے آپ پانی پینے کو دیں گے، یہ ذرا ہوش میں آئے تو رات کو کھڑے ہو اور کلام ربانی کی بارش ترشو ہو اس روح پر، تاکہ روح کو تقویت حاصل ہو اور روح تقویت پا کر اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یہ ہے در حقیقت پرابلم. اگر تو ہم نے اپنے جسم کے ان تقاضوں ہی پر پوری توجہ رکھی اور روح کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیا، تو روح جو ہے مزمحل ہو جائے گی، کمزور پڑ جائے گی، سسکے گی. اور ایک بات توجہ سے سن لیجئے، یہاں تک بھی ہوگا کہ روح مر جائے. انسان کا جسم زندہ ہوگا، روح مر چکی ہو. یہ وہ بات ہے جسے قرآن کہتا ہے، نبی آپ انہیں زندہ نہ سمجھیے، یہ مردہ ہے. ابو جہل چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے آپ کو، لیکن در حقیقت یہ لاش ہے چلتی پھرتی، بلکہ یوں کہیے کہ ایک مقبرہ ہے جو چل رہا ہے، یہ تازیہ ہے. اصل میں اصل ابو جہل جو اندر اس کی روح تھی وہ مر چکا. یہ تو در حقیقت گوشت پوش جو ہے ایک قبر ایک تازیہ کے مانند ہے کہ جس میں وہ روح دفن ہو چکی ہے. یہ مر چکا انسان ابو جہل مر چکا ہے، اب یہ صرف حیوان ابو جہل ہے جو چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے. انسان ابو لہب مر چکا ہے، یہ حیوان ابو لہب ہے جو صرف چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے. تو اس روح کو اگر وہ سسک رہی ہو، جہاں بلب ہو، اگر کوئی غذا پہنچائی جائے، تقویت پہنچائی جائے، تو وہ اثر نو قوی ہو کر ابھرتی ہے، اس کی روحانی زندگی جو ہے اس کا اثر نو آغاز ہوتا ہے. یہ ہے در حقیقت جسے قرآن فلاح کہتا ہے کہ اپنے اس خاکی وجود کو پھاڑو، اس کے اندر سے برآمد کرو. جیسے کہ بیج پھٹا اور اس کے اندر سے پودا برآمد ہوا، گٹھلی پھٹی فلک، اور فلاح کے معنی بھی چیرنا اور پھاڑنا. کچھ مشقت اپنے اس نفس کے اوپر جھیلو گے تو وہ روح جو ہے تمہارے اندر سے وہ برآمد ہوگی، اور پھر اس کی تقویت کا اہتمام ہو سکے گا. یہ کانسیپٹ ہے جس کو مثلاً اب میں عرض کروں گا کہ یہ پچھلے دنوں بڑے مضامین آئے ہیں تصوف کے موضوع پر. جان لیجئے کہ تصوف کا جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے جو آج میں نے بیان کیا، کہ اس نفس انسانی کا جو حیوانی پہلو ہے اس کے دباؤ کو کمزور کر کے وہ اصل انسانی روح کو اس میں سے برآمد کیا جائے. یہ چیز کامن ہے مشرق و مغرب میں. ایک انسان نے اس ضرورت کی شدت کے ساتھ محسوس کیا ہے، چاہے وہ یہاں کا ہندو فلسفہ ہو اور چاہے وہ یونان کا فلسفہ ہو، تو ہمیں یہ چیز مشترک نظر آتی. بس پر اپنشد کا ایک جملہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ میں نے پہلے بھی سنایا ہے. Man in his ignorance identifies himself with the material sheets وچ انکمپاس از ریئل سیلف. انسان کا ایک ریئل سیلف ہے. علامہ اقبال کا فلسفہ خودی یہی تو ہے اور ہے کیا؟ تمہاری خودی، تمہاری انا. اور قرآن مجید کی اصطلاح میں روح، انا، خودی، یہ فلسفیانہ اصطلاح ہے. سیلف انگریزی میں آپ سیلف گئے. انسان اپنے آپ کو بجائے اس روح سے تعبیر کرنے کے تعبیر کر بیٹھتا ہے اس مادی جسم سے. یہ میں ہوں. میں کون ہوں؟ یہ میرا ہاتھ، یہ میرے پاؤں، یہ جو جسم ہے یہ میں ہوں. اور بھول جاتا ہے کہ اصل میں وہ ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. یہ ہاتھ اور یہ جسم اور یہ وجود اور یہ مادی، یہ سلسلہ تو در حقیقت اس کے لیے بطور ایک آلے کے ہے، بطور ایک مرکب کے ہے، جیسے گھوڑے کے اوپر انسان سوار ہو. تو اس طریقے سے یہ وجود حیوانی اس روح کو بطور ایک سواری کے دی گئی ہے. لیکن انسان بھول جاتا ہے، روح کی طرف سے توجہ ہٹ گئی، وہ اپنے اس حیوان ہی کو اصل انسان سمجھ بیٹھتا ہے. یہ ہے بات جو اپنشد میں کہی گئی، مین ان ہز اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہم سیلف ود دی مٹیریل شیٹس وچ انکمپاس ہز ریئل سیلف. اصل اس کی خودی، اصل انا، اصل روح، اس کے گرد جو یہ مادی غلاف چڑھے ہوئے ہیں، انسان ان غلافوں کو سمجھ بیٹھتا ہے یہ میں ہوں، اور بھول جاتا ہے اپنی اس اصل انا اور اپنی اصل خودی اور اپنی اصل روح. اب آئیے ذرا قرآن مجید میں یہ مضمون کہیں آیا کہ نہیں آیا. بڑے پرشکو الفاظ میں سورہ حشر کے آخر میں یہ مضمون آیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. لوگوں، ان لوگوں کے مانند نہ بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں خود اپنے آپ سے غافل کر دیا. وہ آج اپنے آپ کو بھول گئے، اپنے آپ کو نہیں پہچان رہے، وہ اپنے آپ کو اس حیوان سے آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. اور واقعہ یہ ہے، غور کیجئے، جدید تہذیب کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، اس مادیت کا اور الحاد کا جو نقد، جو سزا اس کی ملی ہے دنیا میں انسان کو. آج کا انسان فلسفیانہ سطح پر اپنے آپ کو محض حیوان قرار دے رہا ہے اور کچھ نہیں. یہ سارا فلسفہ، یہ ساری سوشولوجی، یہ ساری نفسیات، یہ سب کی سب جو ہے آج کے فلسفے کا لب لباب کیا ہے؟ ہم بھی بس ایک حیوان ہیں. ادب میں ساری گفتگو ہوگی. فرانس کا ادب جو کریٹ ہوا تھا، کہ جس میں سارا آپ کو دلیل یہ ملے گی کہ آخر ایک حیوان جو ہے وہ تو کوئی فرق نہیں کرتا کہ یہ بہن ہے اور یہ بیٹی ہے اور یہ ماں ہے. یہ انسانوں نے خامخواہ اپنے اوپر قدغنیں لگا لی، یہ باقاعدہ دلائل کے طور پر، یہ ناولز میں، یہ مضامین میں، ڈراموں میں یہ فکر دیا گیا. یہ سماج کی بندشیں ہیں، یہ سماج نے اپنے اوپر قدغنیں عائد کر لی ہیں. ورنہ آدمی کو پیاس لگتی ہے، پانی پی لیتا ہے. اسی طرح جہاں شہوت کا جذبہ اس کا ابھرے، جہاں سے بھی اس کی تسکین ہو جائے، کیوں نہ کر لے. یہ کیا پاگل پن ہے؟ ہم نے کیوں اپنے اوپر یہ قیود اور حدود جو ہے وہ عائد کر لی؟ تو حیوانوں کو اپنے لیے آئیڈیل قرار دے کر حیوانی زندگی سے اپنے لیے رہنمائی اخذ کرنا، یہ ہے وہ زوال اور پستی کی انتہا جس میں کہ اس دور میں انسان نے اپنے آپ کو گرایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل انسان اس کے سامنے ہے ہی نہیں. روح کی کوئی حقیقت اسے اب معلوم ہی نہیں. روح کا تو وہ اقرار بھی نہیں کرتا کہ روح کا کوئی علیحدہ تشخص ہے. وہ زیادہ سے زیادہ لفظ روح بولتا ہے تو جان کے معنی میں بولتا ہے، لائف کے معنی میں. روح کوئی جداگانہ حقیقت ہے؟ اس کا کوئی اوریجن مختلف ہے؟ اس کے کوئی تقاضے جدا ہیں؟ یہ مغربی فلاسفہ اور مفکرین جو ہیں ان کی بات تو چھوڑیے، اب یہ وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ میں نے جو اپنی تقریروں میں کہا تھا 19th century سائنٹیفک ریشنلزم، ہمارے ہاں جو لوگ اس کے زیر اثر آئے ہیں وہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ روح کا کوئی علیحدہ وجود نہیں ہے، روح کا کوئی جدا گانا تقاضا نہیں. یہ باتیں بڑے بڑے مفکرین نے لکھی. میرے اپنے کتابچے میں عظمت صوم رمضان جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ میں نے کچھ کوٹیشنز دی ہیں کہ روح کا کوئی علیحدہ وجود نہیں ہے، روح کا کوئی تقاضا جسم کے تقاضے سے جدا نہیں ہے. ان سے کوئی پوچھے کہ پھر یہ روزہ کھائے کے لیے رکھوایا جا رہا ہے؟ اگر تو یہ دونوں تقاضے کوئنسائڈ کر رہے ہو تو خوب کھاؤ، خوب پیو، تمہارے جسم کو بھی تقویت ہوگی، روح کو بھی تقویت ہوگی. لیکن یہ جو پروگرام ہے یہ تو برعکس جا رہا ہے، کاہے کے لیے جا رہا ہے؟ اس لیے کہ در حقیقت یہ تقاضے بالکل مختلف ہیں، ان تقاضوں کا رخ جو ہے بالکل ایک دوسرے سے جدا ہے. تو اس انسانی اصل شخصیت، اس خودی، اس سیلف، اس انا، اس روح کو تقویت دے کر اور اسے حاوی کرنا اس مادی اور جسدی وجود پر، یہ ہے موضوع جس کو آپ کہہ لیں تعمیر سیرت، اسی کو آپ کہہ لیں تعمیر اخلاق، اسی کو اقبال کہے گا تعمیر خودی، خودی کی تعمیر کرو۔ یہ خودی جو ہے وہ کس طرح ہوگی؟ وہ زیادہ کھانے پینے سے تو نہیں ہوگی، کھانے پینے سے تو جسم جو ہے وہ بڑھے گا، فربا ہوگا، لیکن خودی کی اس تربیت کے لیے اور خودی کی تعمیر کے لیے اور خودی کی پختگی کے لیے کچھ اور پروگرام درکار۔ یہ ہے جسے کہتے ہیں فلاح، قد افلح المومنون، انہوں نے اپنی ان ہستیوں کو، اپنی انا کو، اپنی خودی کو، اپنی شخصیتوں کو، اپنی روح کو پروان چڑھایا جنہوں نے یہ کام کیا۔ تو تعمیر خودی کے لوازم یہ ہیں، تعمیر سیرت کا پروگرام یہ ہے، شخصیت کی تعمیر کے لیے قرآن مجید جن چیزوں کو لازمی قرار دے رہا ہے وہ یہ ہیں جو ہمارے اس سبق میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اچھا، اب ذرا تقابل کیجئے سورہ معارج کے ساتھ۔ یہاں جو لفظ فلاح آیا تھا، وہاں ایک دوسرے لفظ سے اس کو تعبیر کیا، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ انسان کا یہاں نقشہ رکھا جا رہا ہے، وہ جو ابھی خام کیفیت ہے، انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں یہ الفاظ بھی آئے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، خلق الانسان من عجل، انسان جو ہے وہ جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ اب جو ہمارا خالق ہے وہ جانتا ہے کہ ہم نے اس انسان کے اندر کیا کچھ رکھا ہے اور کیا کچھ اس میں کمی چھوڑ دی ہے۔ یہ جو ہمارا حیوانی وجود ہے اس کے اعتبار سے تھوڑ دلے بھی ہیں ہم، مال آ گیا کچھ تو پھولے نہیں سما رہے، اور ذرا مشکل ہو گئی تو کمر ہمت ٹوٹی ہوئی ہے، دل بجا ہوا ایسے بیٹھے ہوئے جیسے انہوں نے کبھی کوئی خیر دیکھا ہی نہیں، کوئی بھلائی ان کی زندگی میں کبھی آئی ہی نہیں۔ اگر کچھ مل گیا ہے تو اس کو سمیٹ سمیٹ کر اپنی تجوری میں رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے، اب رائے نو تک اس کو پہنچانا جو ہے اس کے لیے انسان تیار نہیں۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہی تو تھوڑ دلاپن ہے۔ اور اگر کسی وقت تکلیف آ گئی ہے تو چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، یہ نہیں کہ ضبط کرے اور پی جائے اور جھیل جائے اور صبر کا مظاہرہ کرے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو کیفیت ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، یہ وہ انسان کی خام حالت ہے۔ اس خام حالت سے پختگی کی طرف لے جانے کے لیے یہ پروگرام ہے۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم۔ تو بات ایک ہی ہے، چاہے اسے فلاح کہے، چاہے اسے تعمیر سیرت، کہ اس خام کاری سے، خام حالت سے نکل کر انسان پختگی کی طرف آئے۔ اب دیکھیے اقبال کا وہ شعر جو ہے میرے اس پورے مضمون کو کس خوبصورتی کے ساتھ ادا کر رہا ہے، خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ انسان کی یہ دونوں کیفیتیں ہیں، ایک وہ خام حالت ہے جس میں وہ بس ایک حیوان ہے، روح دبی ہوئی ہے، اس کے تقاضے جو ہیں وہ نگاہوں ہی سے اوجل ہیں، ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، وہ کہیں بیچاری سسک رہی ہے یا دم توڑ گئی ہے۔ جو اقبال نے لیگ آف نیشنز کے بارے میں کہا تھا، بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، ڈر ہے خبر ہے بد نہ میرے منہ سے نکل جائے، تو وہ کیفیت روح کی ہے۔ تو یہ تو ہے خام حالت، اگر اسی سے آپ پختگی کی طرف چلے جائیں تو یہی انسان مسجود ملائک ہے، یہی انسان اشرف المخلوقات ہے، یہی انسان ہے جو خلافت اللہ فی الارض اس سے یہ مشرف کیا گیا ہے، یہی انسان ہے کہ جس کے سامنے فرشتوں کو جھکوا دیا گیا ہے۔ تو ایک طرف وہ عظمت، لیکن اس عظمت کے لیے پختگی درکار ہے۔ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ اسی کو فارسی کے اس شعر میں اور بھی زیادہ پرشکو الفاظ میں انہوں نے ادا کیا کہ یہ خامی سے پختگی کی طرف آنے کے لیے تمہیں کچھ درویشی اختیار کرنی پڑے گی۔ وہ درویشی کہہ لیں، سلوک کہہ لیں، شریعت کہہ لیں، طریقت کہہ لیں، وہی تو ہے نا جو موضوع ہے۔ بانشہ درویشی درساز و دما دم زن، چون پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن۔ کہ پہلے تمہیں کچھ ریاضت، کچھ مشقت، کچھ محنت یہ اختیار کر کے پختہ ہونا پڑے گا۔ غلام پختہ کارے شو، پختہ جب ہو جاؤ تو پھر یہ ہے کہ پھر یہ کس کے لیے ہے یہ سلطنت جم؟ یہ بندہ مومن کے لیے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، حکومت کا حق جو ہے اللہ کی زمین پر اسی کے لیے ہے جو اللہ کا ماننے والا ہے. لیکن یہ کہ ذرا پختہ ہو دو، خام حالت میں اگر کہیں تم نے اٹیمپٹ کی تو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کچے بالو کا، ریت کا آپ نے گولا بنا کر اگر شیشے پر بھی دے مارا تو شیشہ اپنی جگہ رہے گا، ریت بکھر جائے گی. ہاں اس کو پکا لو، وہ ذرا بھٹی میں ہو، بھٹے میں سے نکلے، وہ ایک روڑا بنا ہوا ہو پختہ، پھر مارو گے تو اس سے کوئی نتیجہ برآمد ہوگا. بانش درویشی در ساز و دما دم زن، پہلے یہ ریاضت، یہ مشقت، یہ محنت، اور کیوں پختہ شبی خدرا بر سلطنت جم زن. تو یہ فارسی اور اردو کے ان اشعار میں علامہ نے اسی فکر کو بیان کیا کہ یہ پختگی، سیرت کی تعمیر، خودی کی تعمیر، اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی. وہ محنت اور مشقت کیا ہے؟ اس کا پروگرام جو ہے اولین اور اہم ترین وہ ہے نماز. اب یہاں دیکھیے، ہمارے اس منتخب نصاب میں اگرچہ پہلے نماز کا ذکر ایک مقام پر آ چکا ہے، سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں بھی آیا تھا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، لیکن صلاۃ اصل میں ایک موضوع کے اعتبار سے آ رہا ہے یہاں. صلاۃ کا اصل مقام کیا ہے؟ تعمیر سیرت کے پروگرام میں اولین اور اہم ترین چیز نماز. یہ ہے وہ بانشاء درویشی درساز و دما دم زن، اس کا جو پروگرام قرآن نے دیا ہے اس میں اولین اور اہم ترین نماز ہے. بلکہ یہاں ایک بات نوٹ کیجئے کہ نہ صرف اولین بلکہ آخری بھی وہی ہے، اول و آخر دونوں مقامات پر. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، اور اختتام کیا ہوا؟ والذین هم على صلواتهم يحافظون. اور سورہ معارج میں تو اس سے بھی آگے بات ہو گئی، جہاں یہاں لفظ مومنون آیا ہے وہاں آیا مسلین، الا المسلین الذين هم على صلاتهم دائمون، اور اختتام ہوا پھر والذین هم على صلاتهم يحافظون. تو میں اسے یوں تعبیر کیا کرتا ہوں کہ تعمیر سیرت کا جو قرآنی پروگرام ہے اس کے فصیل کی حیثیت نماز کو حاصل، باقی سارا پروگرام کے جو اجزاء ہیں وہ اس کے بیچ میں آئیں گے، درمیان میں آئیں گے، لیکن اس پروگرام کے لیے فصیل کی حیثیت جو ہے وہ نماز کو حاصل. اب یہاں ہمیں سمجھنا ہوگا نماز کہتے کسے. علامہ اقبال نے فلسفیانہ سطح پر میننگ آف پریئر، یہ غالباً ان کا چوتھا لیکچر ہے ریکنسٹرکشن میں، اگر کچھ فلسفیانہ تحریریں پڑھنے کی صلاحیت ہو اور ذوق اور شوق ہو تو اس کو ضرور پڑھیے. صاد لام اور یہ ہے اس کا اصل مادہ. صاد لام اور یہ سے جو بنیادی مفہوم عربی زبان میں نکلتا ہے وہ ایک تو ہے کسی چیز کی طرف بڑھنا، اقدام الی الشیء، اور ایک ہے اس کا مفہوم آگ تاپنا، حرارت حاصل کرنا، گرمی حاصل کرنا. چنانچہ جہنم کے بارے میں بھی قرآن مجید میں یہی لفظ آتا ہے، یصلونھا یوم الدین، وہ اب اس کو تاپیں گے قیامت والے دن. تو صلاح کے یہ دو مفہوم بنیادی ہیں. اب صلاح اصل میں کیا ہے؟ وہ پروگرام، ابھی اس ذہن سے نکال دیجئے کہ نماز کا آپ کے ذہن میں حجولہ کیا ہے، نقشہ کیا ہے. ہم جب بھی لفظ نماز بولیں گے رکوع سجود یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آ جائیں گی، پانچ وقت کی نمازیں، ذرا ایک دفعہ ان کو ذہن سے نکال دیجیے. پہلے آئیے اصل شے، مقصود کیا ہے، اس مقصود کی طرف رہنمائی کرنے والا یہ لفظ ہے. دو مقصد ہیں نماز کے، ایک مقصد ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کی طرف بڑھنا، جس کو کہیں گے تقرب اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنا، صاد لام اور یہ کا یہ مفہوم ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ وہ جو اندر روح ہے جو ٹھٹری ہوئی ہے، اس کو اثر نو ایک حرارت مہم پہنچانا، اس میں زندگی کی حرارت دوبارہ پیدا ہو، اس کی حرارت غریزی کے اندر اضافہ ہو جائے، اس روح کے اندر دوبارہ ایمان کی تپش جو ہے وہ بڑھ جائے. یہ دو مقاصد ہیں صلاۃ کے. پہلے مقاصد کو ذہن میں رکھیے، اس کے لیے پروگرام کیا بنا ہے یہ بعد میں ذہن میں رکھیے. اب اقدام الی الشیء کے لیے جو بہترین چیز ہو سکتی ہے وہ مکالمہ ہے. اس کے لیے علامت تو یہ مقرر کی، انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین،
دائیں بائیں سے کٹ کر، ہر چیز سے منہ موڑ کر، ہر چیز سے منقطع ہو کر، اب نہ کسی کی طرف توجہ دینی ہے، نہ کسی کے سلام کا جواب دینا ہے، نہ کسی کی طرف رخ کرنا ہے، سب سے یکسو ہو کر، انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین پیدا فرمائے، اور یکسو ہو کر میں بالکل اس کے ساتھ شرک کرنے والوں میں سے نہیں. یہ آپ نے رخ کیا، اور اس کے بعد ثنا اور حمد، سورہ فاتحہ جو اصل نماز ہے، جس کے بارے میں وہ حدیث قدسی ہم پڑھ چکے ہیں، قسم تو صلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر دیا. وہ حدیث بھی ذہن میں رکھیے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اصل نماز ہے ہی یہ سورہ فاتحہ، اس میں مکالمہ ہے، اس میں اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ثنا ہے، اس کی ربوبیت کا اقرار ہے، مالک یوم الدین ہونے کا اقرار ہے، پھر اس سے ایک عہد اور قول و قرار ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اس کے سامنے ایک درخواست ہے، پروردگار ہمیں سیدھی راہ پر چلا، سیدھی راہ پر گامزن رکھ، ہمیں ہدایت دیے رکھ، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر دی جو ضالین ہو گئے، نہ ان میں شامل کر دی جو مغضوب علیہم ہوئے، ہمیں ان کے راستے پر چلائی ہو کہ جو انعمت علیہم کے مقام پر مشرف ہوئے. یہ ہے اصل نماز، نماز کی اصل روح، نماز کا لب لباب. اس میں جو اضافی چیز ہے، قنوت ہے، کھڑے ہونا ہے ہاتھ ادب سے باندھ کر، پھر یہ کہ رکوع ہے اظہار عجز اور تذلل کے طور پر، اور اس کا پھر کلائمیکس ہے سجدہ، کہ انسان اپنی پیشانی جو ہے وہ زمین پر ٹکا دے، اور اس میں کیفیت یہ ہو جو حضور نے فرمایا کہ جب انسان سجدہ کرے تو یہ محسوس کرے کہ گویا کہ میں اپنے رب کے قدموں میں اپنا سر رکھ رہا ہوں. یہ ہے نماز کی اصل روح، اس سے وہ حرارت روح کو اثر نو حاصل ہوگی، جو غفلت کی وجہ سے، عدم توجہی کی وجہ سے، وہ کنیکشن جو ہے اس روح کا اصل تعلق تو رب کے ساتھ ہے. اور اس میں نے وہ مثال دی ہے اپنے اسی کتابچے میں، عظمت صوم میں، کہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ان ارواح انسانیہ کا بلا تشبیہ، پھر دیکھیے گا ذات باری کے لیے ہم کوئی تشبیہ نہیں دے سکتے، لیکن سمجھانے کے لیے کیا کریں، گویا مشکل وغیرہ نہ گویا مشکل کوئی بات بتانی پڑتی ہے. تو جو سورج کی کرن کا تعلق ہے سورج کے ساتھ، وہی ارواح انسانیہ کا تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، یہ ذاتی رابطہ ہے. سورج کی کرن کے بارے میں اب جو جدید ترین تحقیقات ہیں وہ آپ کے علم میں ہوں گی، یہ سیدھی نہیں آتی ہے، اس کے اندر ایک انہیرنٹ ایک جذبہ موجود ہے کہ واپس پہنچے یہ اپنے سورج کی طرف، یہ کروڑ ہا کروڑ اور ارب ہا ارب میل کا سفر طے کر کے بھی واپس لوٹنا چاہتی ہے اپنے اصل برجے کی طرف. وہی معاملہ ہے اس روح انسانی کا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ جو ہے وہ جو کرن، یہ ذرا ٹھنڈی پڑ گئی تھی، اب اس میں روشنی نہیں رہی تھی، ذرا توجہ ادھر کی، اور پھر اپنے اصل مرکز اور اصل منبع کی طرف اس کا جب رخ ہوا تو پھر اس میں اثر نو، وہ حرارت تازہ جو ہے وہ پیدا ہو. میں ایک مثال اور دیا کرتا ہوں، اگرچہ کبھی شاید میں نے تحریر میں تو ابھی اس کو نہیں دیا ہے. دیکھیے، یہ بات آج کل مانی جاتی ہے کہ ہماری زمین بھی سورج ہی سے ٹوٹا ہوا ایک ٹکڑا ہے، ہے یا نہیں، میں تو اس وقت اس کو ایزیوم کر کے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. پھر یہ زمین ٹھنڈی ہوئی، یہ بھی آگ کا ایک گولا تھی، اس پر کرسٹ بنا، کرسٹ سے پھر بارش برسی، پھر یہ ہوا، پھر اس کے اندر سینکڑوں طرح کے حیوانات نباتات پیدا ہو گئے. اب اس عالم نباتات میں ایک سورج مکھی کا پھول بھی ہے، دیکھنے میں تو گلاب کا پھول بہت خوبصورت ہے، لیکن سورج مکھی کے پھول کی ایک خاص صفت ہے جو کسی اور میں نہیں، جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے اور اپنا رخ کرتا ہے سورج کی طرف، اور جیسے جیسے سورج اپنا سفر طے کرتا ہے وہ سورج مکھی کا پھول بھی اپنا رخ بدلتا ہے اور سورج ہی کی طرف مواجہ اس کا رہتا ہے، سورج سے اپنا رخ علیحدہ نہیں ہونے دیتا، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ بجھ جاتا ہے. یہ معاملہ ہے در حقیقت نماز کا، رب کی طرف متوجہ رہو، دل کی کلی کھلی رہے اللہ ہی کے ذکر سے اور توجہ اللہ تعالی کی طرف. انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے رخ کر لیا ہے اس ذات کی طرف
جس نے کہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر. اب یہ توجہ ہٹتی ہے, یہی تو حضور نے فرمایا. وہ لوگ کہ جن سات افراد کا ذکر کیا ہے حضور نے, بلکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص سائے میں جن سات افراد کو جگہ دے گا, ان میں سے ایک وہ بھی ہے, قلبہ معلق بالمساجد, اس کا دل مسجد ہی میں اٹکا ہوا ہوتا ہے. زبردستی کو نکلتا ہے, کام ہے, مصیبت ہے, پیٹ پالنا ہے بچوں کا, لیکن دل نہیں لگتا اس کا, نہ دکان پہ نہ دفتر میں, وہ تو بیتاب رہتا ہے لوٹنے کے لیے کہ پھر آذان کی آواز آئے میں پہنچ جاؤں. یہ جو ہے قلبہ معلق بالمساجد, کہ اگر کوئی رخ ادھر ادھر تھوڑا بہت ہوتا بھی ہے تو وہ جبر و اکراہ کے ساتھ ہوتا ہے, ورنہ اس کی طبیعت کا رخ جو ہے اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو وہ ایک لحظہ بھی اپنا رخ اپنے پروردگار سے ادھر ادھر کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہے سورج مکھی کے پھول کا وہ انداز, اور نماز اصل میں اس کا معاملہ ہے. البتہ یہ ضرور ہے فاطر فطرت نے انسان کے اندر جو ضروریات رکھی ہیں, میں نے کل بھی شاید جمعے میں عرض کیا تھا کہ یہ نماز کا ایک ایسا عمدہ نظام بنایا گیا کہ فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک کوئی فرض نماز نہیں رکھی. یہ آپ کے لیے ایک بڑا ان انٹرپٹیڈ وقفہ ہے, کوئی اپنی محنت کوشش دفتر یہ وہ یہ کام کیجیے. جو لوگ ہیں اس میں وہ اس میں لگے ہوئے, اگر کسی کے لیے موقع ہے تو ٹھیک ہے, اس میں بھی اشراق کی نماز ہے. وہ صلاۃ الضحیٰ, صلاۃ الضحیٰ جو حدیث میں آتی ہے, وہ در حقیقت جیسے کہ نماز ظہر ہے نصف النہار کے بعد, اسی طرح ادھر صلاۃ الضحیٰ ہے. حدیث میں اسی کا ذکر ہے اصل میں. یہ چاشت تو فارسی کا لفظ ہے, یا تو پھر وہ اشراق کے دو نفل ہیں, سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد جب ذرا سورج اوپر ہو جائے تو وہ دو نفل ہیں, وہ بہت مختصر ہے. فجر کا معاملہ اللہ نے رکھا ہی مختصر ہے. فجر کی دو رکعتیں اگر پہلے ہیں سنت تو وہ بھی بہت ہی ہلکی, اور نماز کی بھی چار نہیں دو رکعتیں, اگرچہ اس میں قراءت لمبی مطلوب ہے. پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی اللہ کا بندہ بیٹھا رہا ہے کوئی ذکر اور اذکار میں, اب سورج جو ہے اونچا ہو گیا ہے تو دو نفل بھی اگر پڑھ لیے ہیں تو اس کا ثواب بتایا گیا ہے کہ یہ عمرے کے برابر ثواب مل جائے گا, اور اس کے بعد پھر آپ کو وقفہ دیا گیا. پھر اگر ہے وقت فرصت ہے تو صلاۃ الضحیٰ ہے نصف النہار سے قبل, وہ تقریباً اتنی ہے آٹھ یا دس یا بارہ رکعتیں جتنی کی سورہ ہے جتنی کی نماز ظہر کی. لیکن اصل جو نماز فرض نماز کا نظام شروع ہوتا ہے, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, سورج ذرا ڈھلکا ڈھلا یہاں سے اب شروع ہوئی نماز, اور یہاں سے ظہر ہے, پھر تھوڑا سا وقفہ عصر ہے, پھر تھوڑا سا وقفہ مغرب ہے, پھر ذرا رات تاریک ہو گئی تو عشاء. یہ چار نمازیں پے بپے جو آ رہی ہیں یہ شام کے وقت میں, اور دن کا وقت جو ہے شروع کا وہ جو ہے آپ کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا ہے کہ آپ اپنے کاروبار میں اپنی محنت اور مشقت میں بغیر کسی انٹرپشن کے اس میں آپ مصروف ہیں. ان میں پھر نماز کی جو حیثیت ہے اور جو شکل ہے اس کے لیے ہمارے پاس جو اصل بنیاد ہے وہ ہے حضور کا یہ فرمان کہ سلو کما رہے تو مونی اسلی. نماز کے مقصد کو تو ذہن میں رکھیے, اللہ کی طرف متوجہ ہونا, آگے بڑھنا, اقدام الی الشیء, تقرب الی اللہ, اپنی روح کے اندر اثر نو ایک حرارت ایمانی کو تازہ کرنا, یہ تو مقصد ہے. لیکن اس کے لیے فارم ہمارے لیے کون سی ہے؟ بنی اسرائیل کو نماز دی گئی ہوگی, کوئی اور فارم ہوگی, ان سے پہلی امتوں کی نماز بھی ہوگی, لیکن کیا کیسی نماز تھی ہم نہیں جانتے. اس نماز کا سانچہ یا ڈھانچہ یا فارم جو ہے ہمارے لیے کون سا ہے؟ سلو کما رہے تو مونی وسلی, نماز پڑھو جیسے کہ مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں. یہ ہے در حقیقت کہ ہمارا نماز کا اس وقت کا معاملہ. اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود الحمدللہ ثم الحمدللہ, جتنا آپ اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے, اور اس میں در حقیقت ختم نبوت کا پہلو شامل ہے. چونکہ اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں, لہذا اس دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا. صرف قرآن ہی کی حفاظت کا نہیں, دین کی حفاظت کا ذمہ ہے. اور دین میں جو اہمیت نماز کی آپ اس کا اندازہ کریں, تو 1400 برس بیت گئے ابھی تک نماز میں ہمارے ہاں اختلاف جو ہے میرے نزدیک 1% بھی نہیں. یہ تو بدقسمتی سے ہم جب اختلاف کو زیادہ نمایاں کر دیتے ہیں اسی پر بحث و تمیز ہو رہی ہے, آمین بالجہر ہے یا نہیں ہے, رفع یدین ہے یا نہیں ہے. اب جمع رات اسی پر بحث کریں گے تو معلوم ہوگا کہ نماز میں شاید کوئی چیز متفق علیہ ہے ہی نہیں, اختلاف ہی اختلاف ہے. لیکن اگر ٹوٹل نماز کو آپ اپنے سامنے رکھیں تو 1% بھی, میں بہت کہہ رہا ہوں 1/1000 بھی اختلاف نہیں. پانچ نمازوں کا کوئی اختلاف نہیں, نمازوں کی رکعتوں کا کوئی اختلاف نہیں, فجر کی دو ہی ہیں. چلے جائیے انڈونیشیا ملائیشیا میں, وہاں بھی وہ فجر کی دو ہی رکعتیں. موریتانیا میں چلے جائیے وہی دو رکعتیں, نائجیریا میں چلے جائیے وہی دو رکعتیں. رکعت کی ترتیب وہی ہے کہ پہلے قیام ہے, پھر رکوع ہے, پھر قومہ ہے, پھر سجدہ ہے, پھر جلسہ ہے, پھر سجدہ ہے. ایک رکعت کی یہی ترتیب, کہیں نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اور ترتیب ملے. کہیں یہ نہیں ہے کہ دو رکوع ہیں ایک رکعت میں, یا یہ کہ ایک سجدہ ہے ایک رکعت میں. ورنہ عقل کو اگر اپلائی کیا جائے تو کہہ سکتے ہیں یہ کیا مجھے رکوع ایک سجدے دو, ایک ہی سجدہ ہونا چاہیے, یا رکوع اگر سجدے دو ہیں تو رکوع بھی دو ہونے چاہیے. بلکہ رکوع تو ہاف سجدہ بنتا ہے, لہذا رکوع دو ہو تو مساوی ایک سجدے کے ہو گئے. تو عقل تو یہ سکھائے گی. مجھے یاد آیا نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ کہ ان سے یہ کہا غالباً حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم نے سنا ہے کہ تم ہمارے نانا کی حدیثوں کو پیچھے ڈال دیتے ہو اور اپنی رائے پر عمل کرتے ہو. اصحاب الرائے میں تو شمار تھا امام صاحب کا, اصحاب الحدیث اصحاب الرائے یہ دو ہمارے یہاں جماعت میں بن گئی تھی. تو انہوں نے پھر یہ عرض کیا کہ نہیں یہ بڑی غلط بات ہے جو آپ تک کسی نے پہنچائی ہے. دیکھیے اگر میں اپنی عقل سے کام لیتا تو عورت کے جو ایام ہیں ان میں وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے, لیکن نمازیں جتنی گئی ایام میں ان کی قضا نہیں ہے, روزے جو چلے گئے ان کی قضا ہے. اگر میں اپنی عقل سے کام لیتا تو میں نماز کی قضا بھی رکھتا, اس لیے کہ نماز تو اہم تر ہے, نماز کی قضا کیوں نہیں ہے. یہ میں نے اس لیے مانا کہ محمد الرسول اللہ نے یوں بتایا ہے. اگر میں اپنی عقل کو آگے رکھوں تو میرا فیصلہ یہ ہوگا کہ نماز کی قضا جو ہے مقدم ہے, اس لیے کہ نماز تو پہلا ستون ہے دین کا, جو رکن رکین ہے دین کے, نماز عبادات کے, نماز کا. روزہ تو اس میں بہت بعد میں آئے گا, پہلے نماز. اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں اگر میں اپنی عقل سے کام لیتا تو عورت کو بیٹی کو دگنا حصہ دلواتا وراثت میں, اس لیے کہ وہ ضعیف ہے, مرد تو جو ہے وہ قوی ہے, مرد کما سکتا ہے, یہ کما نہیں سکتی, لہذا وراثت میں اس کا حصہ دگنا ہونا چاہیے اگر عقل سے کام لو. لیکن نہیں, دین کی بنیاد عقل پر نہیں ہے, دین کی بنیاد نقل پر ہے, قرآن پر ہے. جو چیز منقول ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قرآن بھی تو منقول ہوا نا حضور سے, حضور کے بتانے سے ہمیں معلوم ہوا قرآن ہے. اور یہ تمام چیزیں, نماز منقول ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ سارا ڈھانچہ الحمدللہ برقرار ہے. بہت ہی کم فرق, اور میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ جب پہلی مرتبہ میں حج کو گیا ہوں اور وہاں جو میں نے نقشہ دیکھا اس کا جو میرے قلب پر تاثر ہوا وہ یہی تھا کہ جب کعبے کے گرد صفے بندی دیکھی, اور ان صفوں میں ہمارے ہاں تو یہ نا سارے حنفی ہوتے ہیں, کبھی آپ کو اتفاق ہو جاتا ہوگا اہل حدیث مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا, ورنہ مسجد 99 بھی تو حنفی ہے. ہم تو نماز کا ایک ہی طریقہ جانتے ہیں نا جو حنفی مسلک ہے. اب وہاں تو شافعی بھی ہیں, مالکی بھی ہیں, وہاں شیعہ بھی ہیں, سنی بھی ہیں, ہاتھ کھولے بھی کھڑا ہوا ہے, ہاتھ باندھے بھی کھڑا ہوا ہے, ہاتھ یہاں بھی باندھے ہوئے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو جب قومے میں کھڑے ہوتے ہیں رکوع کے بعد تو پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں, ایسا بھی ہے بعض مسلکوں میں. یہ بھی ہے جیسے آپ قیام کے وقت ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو رکوع سے جو اٹھ کر پھر قیام ہے نا چھوٹا سا, اسے قومہ کہتے ہیں, چھوٹا قیام ہے, اس میں بھی وہ ہاتھ باندھتے ہیں. تو یہ اختلافات دیکھے میں نے, اس سے پہلے یہ چیزیں تو نہیں دیکھی تھی. لیکن دل پر پھر جو خیال آیا وہ یہ کہ اللہ اکبر, کتنا فضل ہے اللہ کا کہ 1400 برس بیت گئے لیکن ابھی تک ہمارے اختلافات صرف اتنے ہیں کہ باجماعت نماز ادا کرنے میں رکاوٹ نہیں ہے. ہاتھ چاہے یہاں ہے چاہے یہاں ہے, باجماعت نماز ادا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں, آپ ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں. ہاں اگر کسی مسلک میں یہ ہوتا کہ دو رکوع ہے صاحب, اب آپ ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے, ایک رکوع والا جو ہے دوسرے رکوع وہ جو جائے گا سجدے میں تو دو رکوع والا بھی ایک اور رکوع کرے گا, تو اب ساتھ کیسے نماز پڑھے گا, نہیں پڑھ سکتے. اگر کسی کا یہ ہوتا کہ سجدہ ایک ہے تو اب ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے, جس کے نزدیک دو سجدے ہیں وہ دو سجدے کر کے اٹھے گا اور وہ پہلا جو ہے وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو چکا ہے, یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. تو یہ سارا نقشہ, اگر کہیں اختلاف اس نوعیت کا ہوتا تو ہم ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. اب جو اختلاف ہے وہ 1/1000 جسے میں کہہ رہا ہوں, وہ ہماری نماز با جماعت میں کہیں بھی رکاوٹ نہیں بنتا, یہاں تک کہ سنیوں اور شیعوں کے درمیان جماعت کے اندر کوئی اختلاف نہیں. ٹھیک ہے وہ سلام یوں نہیں پھیرتے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, دائیں بائیں نہیں دیکھتے, وہ کچھ ہاتھوں ہی کی حرکت کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ نماز کی جو سیکوینس ہے وہ بالکل وہی ہے, رکعتوں کی تعداد بالکل وہی ہے. اور یہ سارا در حقیقت ہم پر فیض ہے اس کا کہ اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. عقل سے نہیں نقل سے. اگر عقل سے ہو تو دو آدمیوں کی نماز بھی ایک جیسی نہیں ہوگی. ذرا پرویزیوں سے پوچھ لیجئے کسی سے یا چکرالویوں سے پوچھ لیجئے یہ نمازیں جو ہے کیسے کہاں سے بنائیں گے. اپنی سمجھ بوجھ سے بنائیں گے تو آپ کی سمجھ بوجھ کچھ اور ہے میری کچھ اور ہے. تو ایک ہے نماز کا مقصد اقدام الشے اور روح کے اندر حرارت تازہ جذب کرنا. ٹو کم فیس ٹو فیس ود اللہ, یہ ہے در حقیقت نماز کی اصل روح, مکالمہ. پھر یہ کہ اس کی ایک فارم ہے, اس کا ایک نظام ہے نمازوں کا. لہذا نماز میں دو چیزیں اب ہو جائیں گی اہم, ایک ہے نماز کی روح, ایک ہے نماز کی صورت یا شکل یا اس کا قاعدہ قانون. اب یہاں دیکھیے کہ پہلے میں تو فرمایا اس روح کو الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خشوع جو ہے وہ نماز کی روح ہے, روح باطنی ہے. کہ انسان جب جھک رہا ہو تو صرف اس کا جسم ہی نہ جھکے, اس کا پورا وجود جھک گیا ہو, اس کا نفس جھک رہا ہو, اس کی انا جھک رہی ہو, اس کی خودی جھک رہی ہو, اس کا پورا سموچا وجود جھک رہا ہو. ہم نے سجدہ کیا لیکن صرف سر نہیں زمین پر ٹکایا بلکہ اپنے پورے وجود کو اللہ کے قدموں میں لا کر ڈال دیا. یہ ہے خشوع. خشع کے معنی کسی چیز کا پست ہو جانا. خاشعتن ابصارہم ترہقہم ذلہ, میدان حشر کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہاں کافروں کی نگاہیں جو ہے شرم اور خجالت سے جھکی ہوئی ہوں گی زمین میں, جسے ہم کہتے ہیں نگاہ زمین میں گڑی ہوئی. تو خاشعتن ابصارہم, قد افلح المؤمنون الذين هم على في صلاتهم خاشعون, کہ وہ خشوع ہو, خضوع ہو, حضور قلب ہو, اللہ کے حضور میں حاضری کا احساس ہو. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سجدہ کرے انسان تو محسوس کرے کہ میں نے اپنے رب کے قدموں میں اپنا سر ٹکا دیا ہے, جس کی کیفیت وہ ہے جو حدیث میں آتی ہے اذا قمت للصلاة فصل لصلاة المودع, جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہے جو نصیب ہو رہی ہے, شاید دوبارہ آپ نماز پڑھنے کی مہلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ملے. تو یہ تمام چیزیں تو وہ ہیں کہ جو اگر واقعتاً میسر آ جائیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, الصلاۃ معراج المومنین. اب یہ اہل ایمان کے حق میں بمنزلہ معراج کے ہو جائے, کہ جیسے حضوری حاضری حضور کو حاصل ہوئی اللہ کی جناب میں, اور جیسے وہاں مکالمہ ہوا التحیات للہ والصلوات وطیبات, السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. یہ مکالمہ ہو رہا ہے, اسی طریقے کا مکالمہ ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سے کر رہے ہیں, ایاک نعبد ویاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یہ مکالمہ ہے. تو اگر اس کیفیت باطنی کے حصول کے ساتھ نماز ادا کی جائے تو یہ کیا ہے, الصلاۃ معراج المومنین. لیکن اس کا دوسرا رخ کیا ہے, پوری پابندی مداومت. یہ نہ ہو کہ ایک وقت میں تو وہ معراج المومنین والی نماز پڑھ لی اور اگلا وقت جو ہے وہ چلا ہی جا رہا ہے, فکر ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہے. یہ گنڈے دار نماز جو ہے وہ نماز نہیں ہوگی, بلکہ اس میں اس کی مداومت, اس کی محافظت, اس کے تمام اوقات کا لحاظ, اس کے تمام شرائط و آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے. اور یہ ظاہر بات ہے کہ نفس کے ساتھ کشمکش کیے بغیر ممکن نہیں ہے. آج کل فجر کا وقت جو ہے رات کتنی مختصر, اور صبح کے وقت ذرا وہ ہوا ٹھنڈی نسیم سحری چلتی ہے, کیسی میٹھی نیند اس وقت آئی ہوتی ہے. اس وقت یہ کہ نفس کے ساتھ کشمکش کیے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آدمی کھڑا ہو نماز پڑھے. تو یہ نفس کے ساتھ کشمکش ہی تو ہے. اور اس سے بھی آگے جس کو اللہ تعالیٰ نے تہجد کی توفیق عطا فرمائی ہو, وہ رات کے وقت اپنی نیند کے تسلسل کو توڑ کر اٹھا ہو اور اس نے کھڑے ہو کر پروردگار کے حضور میں دست بستہ اس کا کلام اس کو سنایا ہو, اس کے لیے تو فرمایا ان ناشیت اللیل ہی اشد وطعم واقوا مقیلا, نفس کو کچلنے میں اس سے زیادہ مؤثر شے اور کوئی نہیں. تو یہ نماز فرض جو ہے اس میں مداومت, اس کے تمام نظام اور اس کے تمام شرائط, اس کے اوقات, پھر نماز باجماعت کی ادائیگی مردوں کے لیے لازم, الا کہ کوئی ایسی مجبوری واقع ہو جائے وہ بات دوسری ہے, ورنہ نماز باجماعت فرض ہے مردوں پر. اس جماعت کے ذریعے سے معاشرے کی ایک تنظیم, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہے نماز کا ڈھانچہ, یہ ہے نماز کی فارم. اس کی محافظت درکار ہے, اور نماز پڑھتے ہوئے جو روح درکار ہے وہ خشوع کے لفظ سے آ گئی. تو اول نماز, آخر نماز, اور نماز کا باطن بھی آ گیا, نماز کا ظاہر بھی آ گیا, اور یہ چیز اپنے منطقی انتہا کو پہنچ گئی سورہ معارج میں. کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بندہ مومن نمازی، یہ مترادف ہے، ہم معنی الفاظ ہیں. واقعتاً یہ نماز جس طریقے سے جکڑ لیتی ہے انسان کے اوقات کو، پنج وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی انسان کوشش کرے تو معلوم ہو گیا کہ جیسے کہ وہ تو بند کر رہ گیا ہے، جکڑ بندی ہے اس کی، اس کا پورا معمولات کا نظام جو ہے وہ نماز کے گرد گھومے گا. معلوم ہوگا کہ نماز ہی کھوٹا ہے جس سے کہ وہ بندھا ہوا ہے. تو یہ کیفیت جو ہے مسلمان اور نمازی، یہ گویا کے مترادف ہیں. الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہاں اب لفظ مداومت آیا اور اختتام پر پھر والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اپنی نماز کی محافظت. اب یہاں بس ایک آخری بات اور نوٹ کر لیں، یہ جو چیزیں چار پانچ مختلف اسلوبوں سے یہاں جمع ہوئی ہیں اس سبق میں نماز کے بارے میں، ان کو بعد میں ایک اصطلاح میں جمع کر لیا گیا، وہ اصطلاح اقامت الصلاۃ. شروع میں یہ مختلف کیفیات، نماز کا خشوع ہو، نماز کی محافظت ہو، نماز کی مداومت ہو، یہ تمام الفاظ جو ہیں جمع کر لیجئے تو ایک اصطلاح کیا بنے گی؟ اقامت الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. نماز کو قائم کرنے کا کیا مطلب؟ صرف نماز پڑھنا نہیں بلکہ نماز قائم کرنا. ایک فرد کی زندگی میں بھی نماز کا نظام قائم ہو جائے، معلوم ہو کہ اس کی زندگی کی اہم ترین شے جو ہے وہ نماز ہے، نمایاں ترین شے جو ہے وہ نماز ہے، اور معاشرے میں بھی معلوم ہو کہ اس معاشرے میں نمایاں ترین چیز جو ہے نماز ہے، اس آبادی میں نمایاں ترین عمارت جو ہے وہ مسجد ہے. یہ نہیں کہ آپ اس کو خامخواہ، جیسا کہ میں سورہ نور کے پانچویں رکوع کے درس کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں کہ خامخواہ کی آرائشیں جو ہیں زیبائشیں یہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن معلوم ہو کہ اس یہ جو آبادی ہے اس کا مرکزی مقام یہ ہے، اس کا اہم ترین مقام یہ ہے، مسلمانوں کی معاشرت کا مرکز یہ ہے. اور پھر یہ کہ واقعتاً جو بھی اوقات بنے، نظام الاوقات بنے تو نماز کے ساتھ بنے، دفتروں کے اوقات ہو تو نماز کے ساتھ طے ہو، اس طریقے سے اس معاشرے کے اندر معلوم ہو کہ نماز قائم ہے. معلوم ہو جائے کہ نماز کا وقت ہے تو بازار جو ہے وہ سونے ہو گئے، کاروبار سب کا سب جو ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اس کے اندر ایک سکون اور ٹھہراؤ کسی کیفیت آ گئی. اس وقت معاشرے کے اندر رخ جو ہے وہ مسجد کی طرف ہے، لوگ جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں تو اسی طرف جا اور آ رہے ہیں. تو یہ جو اقامت الصلاۃ ہے اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی زندگی میں بھی، یہ اسلامی معاشرے کی نمایاں ترین علامت بن جاتی ہے، اور یہ تعمیر سیرت کے پروگرام میں اولین بھی ہے آخرین بھی ہے، اول بھی یہ آخر بھی یہ، پہلا قدم بھی یہ، کارنر سٹون اور بنیاد بھی یہ، اور معراج بھی یہ. اور گویا کہ تعمیر سیرت کے اس پروگرام کو اگر ایک شہر سے تعبیر کریں تو یہ اس کی فصیل ہے. اللہ تعالی ہمیں فلاح حقیقی سے بہرابر فرمائے، اور نماز کو اس کی صحیح محافظت، مداومت اور صحیح خشوع اور خضوع کے ساتھ اس پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.